نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم میرے بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں, دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر ہمارے تک جس طرح سے پہنچا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین, اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں کو ماننا اور قیامت کو ماننا, قیامت کے بعد کی چیزوں کو ماننا, اور خاص کر کے اللہ پاک کی ہر ہر منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی پیروی کرنا اور ایک ایک سنت پر عمل کرنا, یہ سراسر قربانی ہی قربانی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی, ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا, اور جو آدمی دین پر چلے گا وہ اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا ہو جائے گا. ارشاد فرمایا جس طرح سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, آدمی اسے تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر برداشت کرے گا, چند لمحے برداشت کرے گا اور فوراً اسے پھینک دے گا, آدمی کا ہاتھ جل جائے گا, بالآخر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا, یا تو اپنا ہاتھ جلا ڈالے اور اسے پکڑے رکھے اور یا تو اسے چھوڑ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ یا تو آدمی دین کو چھوڑ دے اور یا دین پر چلے اور مصائب اور تکلیفوں کو جھیلتا رہے, مشقتوں کو برداشت کرتا رہے. پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں کو برداشت کرنے کی ترغیب دی ہے, اور صحابہ کا ایک وہ زمانہ تھا جو مکی دور, اس میں انتہائی مشقت والی زندگی تھی. جس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ آمنا, بس میں ایمان لے آیا, سمجھ لیجئے کہ اس پر مصائب اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. اس کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا تھا. وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ مشہور ہے, کہتے ہیں میں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, تو میں نے چاہا کہ جا کے دیکھ تو لوں. پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کیا صورت حال ہے. انہوں نے آ کے مجھے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہاں اس طرح کا ایک آدمی ہے, لیکن مجھے تشفی نہیں ہوئی, خیال ہوا کہ خود جا کے دیکھوں گا. چنانچہ خود چلا آیا اور مکہ مکرمہ میں جب پہنچا تو اب ڈر کے مارے سوال نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کہاں ہیں, تجسس میں رہا, ڈھونڈتا رہا کہ مل جائے, کسی طرح سے ملاقات ہو جائے. فرماتے ہیں کہ شام ہوئی, حضرت علی نے مجھے دیکھا کہ ایک پردیسی ایک مسافر ہے, مجھے گھر لے گئے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی. رات کو مجھے گھر میں رکھا, صبح پھر میں واپس آ گیا. پھر میں بیت اللہ کے ارد گرد دیکھنے لگا, دائیں بائیں دیکھنے لگا, شاید کہیں نظر آ جائے, کوئی سراغ اور پتہ مجھے مل جائے. کوئی پتہ نہیں ملا. دوسرے دن علی نے دیکھا, پھر ساتھ لے گئے. تیسرے دن یہی معاملہ ہوا, پھر علی نے دیکھا, پھر ساتھ لے گئے. پھر تیسرے دن پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تین دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں, میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کسی کام سے آئے ہوئے ہوں گے اور آپ کا کام پورا نہیں ہوا اس لیے آپ رک گئے. تو فرمایا آپ بتائیے کیا کام ہے, میں آپ کے کام کے میں آپ کا ساتھ تعاون کر سکتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں بتاؤں گا تو صحیح لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کسی کو بتانا نہیں. کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا. کہا میں اس آدمی کی تلاش میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جس کے متعلق یہ سنا گیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, وہ مجھے دکھائیے وہ کہاں ہے. تو حضرت علی نے کہا پریشان نہ ہو, وہ ہمارے قریبی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تو تھی ہی تھی حضرت علی کے ساتھ. کہا بس صبح آپ میرے ساتھ چلنا, لیکن ہے حال بڑا مشکل, بڑا مشکل ہے. اگر کسی نے آپ کو میرے ساتھ چلتا دیکھ لیا نہ آپ کی خیر ہے نہ میری خیر ہے, یہ قریش مار ڈالیں گے, آپ کو بھی مار دیں گے مجھے بھی ماریں گے کہ اس آدمی کو تو ورغلا رہا ہے. کہا اچھا ایسا کرنا, صبح بس میرے ساتھ ساتھ چلنا, چلتے رہنا چلتے رہنا, جہاں مجھے کوئی خطرہ نظر آیا تو میں وہاں پیشاب کے بہانے رک جاؤں گا, آپ چلتے چلنا چلتے چلنا, مڑ کے نہیں دیکھنا, یہ تاثر نہ ہو کہ میں اور آپ دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارا کوئی آپس میں تعلق ہے. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اسی طرح مجھے صبح لے کے چلے گئے, چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے, دائیں بائیں دیکھتے 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 دار ارقم میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. کہا وہاں جب میں پہنچا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا, مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کا نبی ہے, میں ایمان لے آیا, ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی باتیں سکھائی ہیں. اب کہا ابو ذر چلے جاؤ اپنے علاقے میں, اپنی بستی میں, اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جا کے دین کے اوپر عمل کرنا, اظہار نہیں کرنا, اور اگر کہیں جب سن لو کہ ہمیں غلبہ ہو گیا ہے تو پھر واپس آ جانا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور بیت اللہ میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف مشرکین کا جھمگٹا لگا ہوا ہے, سارے جمع ہیں اور باتیں چمے گوئیاں کیا ہو رہی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. بس مجھ سے تو وہ برداشت نہ ہوا, کہنے لگے کہ بس میں نے زور سے یہ کہا اے لوگوں سن لو میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ نہ پوچھو پھر میرے ساتھ کیا گزری ہے, ہر طرف سے کسی نے لات ماری, کسی نے گھسا مارا, کسی نے مکہ مارا, کسی نے ڈنڈا اٹھایا, کسی نے پتھر مارا, جس سے جو بن سکتا تھا انہوں نے میرے ساتھ کیا. بالآخر ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے, اتنا مار اتنا مارا, اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے آ کے مجھے چھڑایا, چونکہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والے تھے, قریشی تھے سارے, اور انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا کہ ظالموں کیا کر رہے ہو, یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اسے تم مار رہے ہو, اور یہ جب تم شام کی طرف ملک شام کی طرف جاتے ہو اور تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو, راستہ تمہارا قبیلہ غفار سے گزرتا ہے, تو خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا راستہ روک دیں اور تمہاری تجارتیں بند ہو جائیں. بالآخر انہوں نے چھوڑا. دوسرے دن پھر مجھ سے نہ بن پڑا, پھر میں نے دیکھا اسی طرح سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, پھر میں نے وہی کلمہ کہا, اسی طرح سے میں نے اعلان کیا, اعلان کرنا تھا کہ کل والا حشر دوبارہ میرے ساتھ ہو گیا, پھر بے ہوش ہو گیا. تو میرا جی دوست اور بزرگو, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر کہا نہیں تھا کہ نہ ایسا نہ کرنا, یہ میری قوم برداشت نہیں کرے گی, یہ میری قوم نہیں چھوڑے گی. کہا اللہ کے رسول بس یہ ایمان کا کلمہ میرے دل میں آیا, مجھے یہ پسند نہ آیا کہ میں اسے چھپاؤں, میں اس کا اظہار کیے بغیر رہ نہ سکا. تو میرا عزیز دوست اور بزرگو, یہ قربانی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جب آ کے دین ہمارے تک پہنچا ہے, آج میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہیں, آج میں اور آپ کلمہ گو ہیں, آج ہم نماز پڑھنے والے ہیں, یہ ان لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں. ایک ایک صحابی کی قربانی کو دیکھیے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر ایسے حالات آئے. قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے کن لوگوں سے, پریشان ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے. کون آئے؟ صحابہ ہی آئے. کہا اللہ کے رسول بہت حالات سخت ہو گئے, اے اللہ کے رسول برداشت سے باہر ہو گیا. اب 10 سال گزر گئے, 12 سال گزر گئے, اتنا زمانہ گزر گیا اور ان ظالموں کی چکی میں ہم روز مرہ پیسے جا رہے ہیں اور پیسے جا رہے ہیں, اب برداشت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری, ان سے یہ کہہ دیجئے احسب الناس ان یقولوا آمنا, صرف یوں کہہ دیا کہ آمنا, ہم ایمان لے آئے, صرف اس بات پر آپ کی جان چھوٹ جائے گی. وہم لا یفتنون, آزمائے نہیں جائیں گے. نہیں نہیں, آزمائے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یقیناً اللہ پاک نے آزمایا آپ سے پہلے والوں کو بھی اور آپ کو بھی آزمائے گا. اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آدمی اپنے ایمان میں سچا ہے, اپنے ایمان میں کھوٹا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے سامنے اللہ کا حکم اور بیوی کی خواہشات, اولادوں کی خواہشات, نفس کی چاہتیں آئیں گی. اس موقع پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو قربان کرتا ہے یا ان چاہتوں کو قربان کرتا ہے؟ چاہتوں کو قربان کر دینا, اللہ کے حکم کو عمل میں لے آنا, یہ بڑی قربانی ہے. قربانی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے, قربانی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جانور کے گلے پر چھری چلا دی اور ذبح کر دیا, 3 حصے کر کے اسے کھا گئے, دوستوں کو بھی پہنچا دیا, سب کو پہنچا دیا, اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی, اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی, تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, پھر قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. قربانی یہ مقصد بتا رہی ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. قربانی کا یہ مقصد ہے تاکہ تم اللہ پاک کے حکموں پر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کا جب حکم آئے, ساری خواہشات کو چھوڑ دو, نفس کی منمانیوں کو چھوڑ دو, معاشرے اور ماحول کو چھوڑ دو. یہ نہ کہو کہ ہم نے ماحول میں بھی چلنا ہے, یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ نہ کہو کہ بھائی دنیا کو بھی ساتھ چلانا ہے. نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ دنیا کا بڑا سے بڑا حکم بھی اگر آ گیا ٹکراؤ میں, تو ہم دنیا کے حکم کو چھوڑ دیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لیں گے. قربانی یہی سبق ہمیں دیتی ہے. تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے اندر کھرا ہے, کون کھوٹا ہے, کون جھوٹا ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. دوسرے سپارے کی آیت مقدسہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت کوئی راستے کی گری پڑی چیز تو ہے نہیں کہ بہت آسانی سے مل جائے گی. ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم, وہ گزشتہ قوموں کے حالات ابھی تمہارے پاس آئے نہیں ہیں, انہیں تو آروں سے چیرا گیا تھا, اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا تھا, اللہ کے ولیوں کو ذبح کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا, جانیں قربان کر دی ہیں لیکن اللہ پاک کے حکم کو نہیں چھوڑا. فرمایا ابھی تک وہ حالات تو تمہارے پاس آئے نہیں, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, کہ گزشتہ قوموں میں تو رسول بھی پکار اٹھے, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا, الا ان نصر اللہ قریب, انتظار کرو اللہ کی مدد آنے والی ہے, لیکن اللہ کی مدد عمل پر آئے گی, اللہ کی مدد قربانی پر آئے گی, اللہ کی مدد اخلاص پر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں اور وہ بھی کبھی جناب موقع مل گیا تو پڑھ لی, موقع نہ ملا تو نہ پڑھی, اور کبھی جناب کام سامنے آڑے آ گیا نماز کو پیچھے کر دیا, کاروبار سامنے آ گیا نماز کو پیچھے کر دیا, خواتین کا گھر کا معاملہ, آج مہمان آگے جی, آج کچن کا معاملہ سامنے آ گیا, نماز کو پیچھے کر دیا, اس نماز پر جنت نہیں ملے گی. دیکھیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہر امید کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے یہاں ضابطہ ہے, اصول ہے, اس نے اعمال بتائے ہیں. اعمال کرو گے تو جنت بھی ملے گی, اعمال کرو گے تو اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا, اعمال کرو گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی, اعمال کرو گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب ہوگا. ان لوگوں نے جنہوں نے دین کی قربانیاں دی ہیں, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انتہائی خوبصورت نوجوان صحابی. آپ علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ دیکھو حبیب، تجھے میں ایک ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جو بہت اہم کام ہے اور بہت زبردست کام ہے، اور اس کام میں خیال رکھنا، بس جان چلی جانے کا خطرہ ہے اور شاید تیری جان نکل جائے چلی جائے. کہا اے اللہ کے رسول، جس کام کے لیے آپ مجھے مبعوث فرمائیں گے، جس کام کے لیے آپ مجھے بھیجیں گے، اے اللہ کے رسول، میں اس کام کے لیے تیار ہوں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسیلمہ کذاب کی طرف آپ کو بھیج رہا ہوں. مسیلمہ کا نام سننا تھا، اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں مسیلمہ وہ ظالم ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا، اور جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو یوں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. مسیلمہ کذاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دعوت کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے دین کی دعوت دے کے آؤ. چنانچہ یہ چلے گئے اور مسیلمہ کے دربار میں جب پہنچتے ہیں، مسیلمہ نے اس کے سامنے لشکر لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جا کے جیسے ہی پہنچے تو اللہ کے رسول کی بات سامنے رکھی تو اس نے سوال کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فوراً زبان پر یہ کلمہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک تو یہ جواب تھا کہ ہاں نعم، جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں میں گواہی، نہیں، نام لے کے کہا، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں، میرے کان تیری بات کو سننے سے بہرے ہیں، میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس بات کا متحمل نہیں ہوں میں، میرے کان اس بات کا تحمل نہیں کر سکتے کہ میں یہ بات سنوں. جلاد کو حکم دیا، سامنے آ گیا جلاد، کہا ہاں حبیب کا ایک بازو کاٹ دو. یہاں کندھے سے بازو کاٹ دیا گیا، حبیب بن زید کا ایک بازو کندھے سے کٹ گیا. پھر سوال کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ اتشہد انی رسول اللہ، میرے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں، میرے کان اس بات سے بہرے ہیں اور میں اس بات کو سننے کا متحمل نہیں ہوں، میں متحمل نہیں ہوں. پھر جلاد کو حکم دیا کہ اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو. سیدھا ہاتھ کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا. اب اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد انسان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی. پھر اس ظالم نے پھر یہی سوال کیا، بتاؤ اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ پھر وہی لفظ تھا زبان پر، زبان اب لڑکھڑانے لگی، ایک ہاتھ کٹ جائے، ایک بازو کٹ جائے، کس قدر شدت اور تکلیف میں ہے انسان. پھر کہتے ہیں کہ ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا، اچھا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو؟ کہا، میرے کان اس بات کے سننے سے بہرے ہیں، میں نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا. پھر جلاد کو حکم دیا کہ اس کا الٹا بازو بھی کاٹ دو. الٹا بازو بھی کاٹ دیا گیا، دونوں بازو کاٹ دیے گئے. پھر چوتھی بار یہی سوال کیا کہ بتاؤ کہ مجھے یہ بات کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، اشہد، ہاں میں گواہی دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ، کے محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر یہ کہا کہ بتاؤ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا، میرے کان اس بات کو سننے سے بہرے ہیں، نہیں سن سکتا. چنانچہ اس نے پھر پاؤں بھی کاٹ دیا، الٹا پاؤں بھی کٹوا دیا گیا. تو دونوں ہاتھ کٹ گئے کندھوں سے، اور دونوں پاؤں رانوں سے کٹ گئے، جڑوں سے کٹ گئے. تو اب اندازہ کیجئے کہ کیا بچا. پھر اس کے بعد ظالم نے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو کر دیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فقط قطعاً ایک ایک ٹکڑا کر دیا. اس کے بعد گلا بھی کاٹا، اس کے بعد بیچ سے بھی کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ قربانی دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، لیکن زبان سے وہ برا کلمہ نہیں کہا. وہ کلمہ نہیں کہا کہ جو کلمہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کلمہ تھا، اپنی جان پیش کر دی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دین یہ ہم سے قربانیاں مانگتا ہے. آج دیکھیے نا، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں. اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو نہ معلوم کہ دنیا کے اندر ملمہ سازی کرنے والے اور دین کو غلط پھیلانے والے اور مسلمہ کذاب جیسے اور پتہ نہیں کتنے کافر اور کتنے ایسے انسان جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ دین کو خلط ملط کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں اور دین کو محفوظ رکھا ہے، دین کو بچایا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دین قربانی مانگتا ہے. اب آپ دیکھیے، جب یہ اطلاع ماں کو ہوتی ہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا گیا، نصیبہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام تھا، جب انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے اور دونوں پاؤں رانوں سے کاٹ دیے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو وہ ماں تھی ماں، اور اس کے سینے کے اندر پتہ نہیں کیسا دل تھا. اس ماں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، میں نے اپنے بیٹے کو تو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی جزا فضا نہیں کیا، کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکالا جو اللہ پاک کی مرضی کے خلاف کا کلمہ ہو. کہنے لگی ہاں، میں نے تو اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس طرح سے ان لوگوں کی قربانیاں تھیں، دین کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبھی تو ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا دین پر چلنا ایسا مشکل جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہے. گزشتہ امتوں کے حالات آپ دیکھیے، فرعون کے یہاں بیوی مسلمان ہو گئی، اور اسی طرح سے ایک لونڈی وہ بھی مسلمان ہو گئی، مشاطہ کنگا کرنے والی. یہ فرعون کی بیٹی کی کنگا کیا کرتی تھی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت پر مامور تھی. تو چنانچہ ایک مرتبہ کنگا کرنے کے دوران کنگا ہاتھ سے گر گیا. جیسے ہی کنگا ہاتھ سے گرا تو یہ کہا کہ تعیسا من یکفر باللہ الذی لا الہ الا ہو، تعیسا من یکفر باللہ الذی لا الہ الا ہو، تعیسا من یکفر برب السماوات والارض، برباد ہو وہ آدمی جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو آسمانوں کو اور زمینوں کا پالنے والا ہے. فرعون کی بیٹی فوراً چونکی، کون ہے کون کہ میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو تم رب مانتی ہو؟ کہا ہاں، تیرا باپ رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، جس نے مجھے بنایا، تجھے بنایا، تیرے باپ کو بنایا، میں تو اس اللہ پر ایمان لائی ہوں. اور یہ کہنا تھا کہ وہ بیٹی بھاگی دوڑی فرعون کے پاس گئی اور کہا وہی حق، برباد ہو تیرا ستیہ ناس ہو، تو تیرے گھر کے اندر، تیرے محل کے اندر ایک خاتون ہے اور وہ تیرا انکار کرتی ہے، تیرا کفر کرتی ہے اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہے. کہا سامنے لے آؤ، سامنے لائی گئی. تو پھر وہی سوالات جوابات ہوئے، کہا کیا مجھے رب مانتی ہو؟ کہا نہیں، تجھے رب نہیں مانتی، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میں تو اس اللہ کو الہ اور معبود مانتی ہوں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا اور پیدا کیا. دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے بھی نہیں، بچیاں تھیں، دونوں بچیاں تھیں. ایک بچی کو سامنے لایا گیا، اس بچی کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا. پہلے اسے دھمکی دی گئی کہ اپنے اس قول سے باز آ جاؤ ورنہ اس بچی کو ہم ذبح کر دیں گے. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جس اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، اس اللہ پر ایمان میں نہیں چھوڑ سکتی. چنانچہ اس بیٹی کو ذبح کر دیا گیا، سامنے بے دردی کے ساتھ اسے ذبح کیا گیا. اور پھر اسے کہا گیا کہ اب بتاؤ، اب مجھے الہ اور معبود مانتی ہو یا موسیٰ کے رب کو الہ مانتی ہو؟ پھر یہی کہتی ہے کہ ہاں، میں تو موسیٰ کے رب کو الہ مانتی ہوں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. یہ کہنا تھا. پھر وہ جو دوسری شیرخوار بچی تھی، دوسری بچی چھوٹی تھی، وہ دودھ پیتی بچی تھی، اسے سامنے لایا گیا اور اس مشاطہ کو، اسے لٹایا گیا، اس باندی کو نیچے لٹایا گیا، اس کے سینے پر اس بچی کو رکھا گیا اور سینے پر رکھ کر اسے ذبح کیا گیا. یہ منظر بھی اس نے سامنے دیکھا، یہ منظر بھی اس نے سامنے دیکھا، اور پھر بالآخر خود بھی شہید ہو گئی. بالآخر ان ظالموں نے اسے بھی ذبح کر دیا، چاروں کیلیں ٹھوک دیں. اور فرعون کی ترتیب سزا دینے کی یہ ہوا کرتی تھی، وہ ظالم کیلیں ٹھوکا کرتا تھا، ایسا ظالم تھا کہ لٹایا اور ایک پاؤں میں دوسرے پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں اور تیسرے دوسرے ہاتھ میں چاروں ایک کیلے ٹھوک کے اس طرح سے سزا دیتا تھا اور تڑپتی دھوپ میں گرم دھوپ میں تپتی دھوپ میں رکھ دیتا تھا، تڑپ تڑپ کر وہی آدمی مر جایا کرتا اور کبھی تو اوپر پتھر رکھ دیتا تھا۔ لیکن میرے عزیز دوست اور بزرگ اور ماں اور بہنوں، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان، اللہ پر ایمان لانا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا، اس بات کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے، سن لیجئے اگلی بات بھی، اللہ پاک نے وہ عزت اور وہ اعزاز عطا فرمایا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ایک حصہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہ سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا براق پر، اور پھر وہاں بیت المقدس سے آسمانوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا سفر ہے۔ وہ جو دوسرا سفر تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے اوپر کی طرف اٹھے تو خوشبو آئی، انتہائی بہترین خوشبو آئی۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا خوشبو ہے، کہا یہ وہ فرعون کی باندی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یہ اس کی قبر سے پھوٹنے والی خوشبو ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ قربانیاں اس دین کے پیچھے ہیں جب جا کے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، قربانی کا موقع جو آیا ہے، یہ قربانی کا موقع بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کم از کم اپنی خواہشات پر تو قربانیاں چلائیں، کم از کم ہم اپنی خواہشات پر تو چھریاں چلائیں۔ ہر نفس مانی ہر جی چاہی بات کو آج مانا جاتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم مرضی آئی کام کر لیا، مرضی آئی اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر دیا، ضائع کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہے، اتنا ایمان کافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بھی سامنے آئیں گے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ خواتین بھی آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں کر دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عجیب داستان ہے، کہتی ہے جب میں مسلمان ہوئی ہوں اور میرے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، ایک شیرخوار بچہ تھا ہمارے پاس، ہم دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے جانے کا ہم نے قصد اور ارادہ کیا تو فرمانے لگی کہ جناب، سامنے لوگ آگے، میرے خاندان والے اور میرے خاندان والے آگے، اور ابو سلمہ کو یوں کہنے لگے، اس طرح سے ہم اپنی بیٹی کو تھوڑا ہی جانے دیں گے۔ مجھے میرے شوہر سے چھین لیا، مجھے میرے شوہر سے چھین لیا، اور کہنے لگے کہ پھر جب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے، ان کے خاندان والوں نے مزاحمت کی، تو انہوں نے جب مزاحمت کی تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا، تم اگر اس عورت کو لے لیتے ہو جو ہمارے یہاں بیائی ہوئی عورت ہے، تو پھر ہم بچہ لے لیں گے۔ انہوں نے بچہ چھین لیا۔ ابو سلمہ اکیلے، شوہر اکیلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اس لیے کہ ہجرت کا کرنا فرض تھا، اللہ کے نبی کے لیے ہجرت کرنا فرض، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑنا اس وقت فرض تھا، حکم یہ آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ حال ہو گیا کہ میں اپنے میکے چلی گئی، مجھے تو میرے خاندان والے لے گئے، اور میرا شیرخوار بچہ، اس کو ابو سلمہ میرے شوہر کے خاندان والے وہ لے گئے، اور ابو سلمہ وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس طرح سے ہم تینوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اور فرمانے لگی کہ روزانہ میں ابطاح جگہ کا نام ہے، وہاں کی طرف نکلتی اور دیکھتی کہ شاید مدینہ سے کوئی آنے والا آ رہا ہو، اس سے میں پوچھوں ابو سلمہ کی کیا خبر ہے، کبھی اس طرف دیکھتی کہ جہاں میرے شوہر کا خاندان تھا اس طرف سے کوئی آنے والا آدمی ہو، اس سے میں پوچھوں کہ میرے بچے کی کیا خیر خبر ہے۔ فرمایا ایک سال اس طرح سے میں نے گزارا، ایک سال اس طرح سے گزارا، بے دردی کے عالم میں ایک سال گزارا۔ بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ میرے چچا زاد کو میرے اوپر رحم آ گیا، اور اس نے کہا کہ ظالموں، اس کا بچہ تو دے دو، بچہ تو دے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے لیا، مجھے بچہ دلوایا، اور بچہ دلوانے کے بعد فرمانے لگی میں پھر اکیلی اور تنے تنہا نکلی، مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے چلی گئی۔ راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ملے، کہا اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہی ہوں۔ پوچھا کس کے پاس جانا ہے؟ ابو سلمہ کا نام بتایا، انہوں نے جا کے مجھے ابو سلمہ کے ساتھ ملوا دیا۔ تو اتنی قربانی، ایک سال تک شوہر کی جدائی برداشت کی، اور اپنے بیٹے اور شیر خار بچے کی جدائی بھی برداشت کی۔ تو یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، آج دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ کیا چھوڑا؟ دیکھیں، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، ابو سلمہ نے بیوی کو چھوڑ دیا، ام سلمہ نے شوہر کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا, قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا, اسے قربان کر دینا اللہ کے نام پر, اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا. یہی تو بیٹے کی قربانی کا بھی یہی سبق تھا اور صحابہ کی قربانیوں سے بھی یہی سبق ہمیں ملتا ہے. آج ہم صرف اور صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہم قربانی کر چکے. ٹھیک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, فرض تو ادا ہو گیا, لیکن قربانی کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے, بہت بڑا مقصد ہے. یہ تو اللہ پاک نے ان جانوروں کو بے زبان بنایا. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان جانوروں کو اللہ پاک زبان دیتے تو یہ تو جب ہم چھری چلاتے ہیں یہی کہتے کہ ارے ظالموں, ہماری گردنوں پر تو چھریاں چلاتے ہو, اپنی خواہشات پر تو نہیں چلتی, اپنی خواہشات پر تو نہیں چلتی, اپنی زندگی میں فرق نہ آئے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں فرق نہ آئے. بے شمار حکموں کو ٹھکرایا, چھوڑا. صبح نیند قربان نہ ہو فجر کی نماز کے لیے, نیند کی جو آدمی قربانی نہ دے تو وہ کیا اسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عید کی نماز میں تو حاضر ہوگا اور عید کی نماز کے اندر حاضر ہو کر پھر وہ جانور ذبح کرے گا؟ وہ کس طرح سے جانور کے گلے پر چھری چلائے گا یا چلوائے گا؟ وہ کیسے جائے گا جانور کے پاس کہ جس نے اللہ پاک کا اتنا بڑا حکم چھوڑا ہے, اتنا بڑا حکم چھوڑا ہے جس حکم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تھا اور وہاں یہ نماز کا حکم سنایا تھا کہ اپنی امت کو جا کے نماز کا حکم کرو. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ پاک کے جو دیگر عوامر اور فرائض ہیں ان فرائض کے مطابق زندگی کو گزارا جائے. ایک گھر کے اندر اگر 6 بالغ آدمی ہیں تو ہر آدمی کا, ہر مرد کا مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرنا یہ بڑی قربانی ہے. فجر میں جی نہیں چاہتا اٹھنے کو, لیکن اٹھ کے آنا اور نماز کا ادا کرنا یہی قربانی ہے. قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے. شدید سردی ہے, سردیوں کا موسم آنے لگا, گرم گرم بستروں سے نکل کر اللہ اکبر کی صدا پر لبیک کہنا, اور جب مؤذن نے یوں کہا حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اور جب یہ الفاظ نکلا الصلاۃ خیر من النوم, نیند 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 کچھ نہیں ہے, نماز اس نیند سے بہتر ہے, نماز اس نیند سے بہتر ہے, یہ اٹھتا ہے, ایمان لاتا ہے اللہ پر, یہ کہتا ہے یا اللہ. ہاں, مؤذن کو کیا کلمات کہنے کے ہوتے ہیں؟ صدقت و بررت, صدقت و بررت. الصلاۃ خیر من النوم جب کہا تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ صدقت و بررت, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا. ہاں ہاں, نماز بہتر ہے نیند سے, نماز بہتر ہے. فوراً اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, مسجد کی طرف بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, سردی ہے, چادر لپیٹتا ہے, ٹوپی گرم پہنتا ہے, موزے پہنتا ہے, دستانے پہنتا ہے, خوب گرم ہو کے آتا ہے مسجد کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھتے ہیں, فرشتوں پر رشک فرماتے ہیں, فخر فرماتے ہیں, کہا دیکھو میرا بندہ یہ میری رضا کے لیے اٹھا ہے, دیکھو یہ میری رضا کے لیے اس نے نیند کو قربان کیا ہے, اس نے نیند کو چھوڑا ہے. اور گھر میں خاتون اپنے سارے مشاغل اور مصروفیات کو چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میری بندی نے کس طرح سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے, نیند کو اس نے قربان کر دیا ہے, اور نیند کو قربان کر کے یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئی ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, بس قربانیوں کا یہی تقاضا ہے, قربانیوں کا یہی تقاضا ہے. ایک گھر کے اندر 4 قربانیاں ہوں, 5 قربانیاں ہوں, 6 قربانیاں ہوں, 7 قربانیاں ہوں, اور چھوٹے جانور بھی لے آئے, بڑے جانور بھی لے آئے, میرے عزیز دوست اور بزرگوں, بس قربانی ہو جانے کے بعد اگلے دن دیکھیے گا, اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے گا کہ زندگی میں تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا, کچھ فرق آیا یا نہیں آیا, کوئی خواہشات پر چھری چل گئی یا نہیں چل گئی, نفس کی باتوں پر چھری چلی یا نہیں چلی, اور ہر من مانی بات پر چھری چلی ہے یا نہیں. اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو الحمدللہ اللہ, قربانی کا مقصد حاصل ہے, قربانی کا مقصد حاصل ہے. اور اگر یہ نہیں تو پھر فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قربانی کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے, قربانی کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے, ایک ہے مقصد کا حاصل ہو جانا, ایک ہے فرض کا ادا ہو جانا, ایک ہے ثواب کا مل جانا. یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین مکرمین کی زیارت کرتا ہے, محبت کی اور پیار کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں, قبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک ہے ثواب کا ملنا, اور ایک ہے وہاں مزدلفہ اور منا اور عرفات اور صفا مروہ کے پھیرے لگانا، جو کیفیات ایمان کی وہاں بنے گی وہ یہاں نہیں بنے گی۔ زیارت کر کے ثواب تو ملے گا، لیکن جو ایمان کی کیفیات وہاں بنتی ہیں وہ یہاں نہیں بن سکتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو قربانی کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، جو قربانی کا فلسفہ تھا وہ حاصل نہیں ہوا، جو قربانی کا مقصد تھا اس مقصد سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، سب سے درخواست ہے کہ قربانی کے اس مقصد کو سوچئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یہ کھڑا ہونے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا تھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور تاکہ آپ وہ تصور قائم کرو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا۔ آج تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ کیوں حکم شریعت نے دیا ہے؟ کہ آپ بہتر اور افضل، اور سب سے اچھی بات یہ ہے اور عمدہ بات یہ ہے کہ آپ جانور کو گھر کے اندر کچھ دن پالو، اس کی تھوڑی سی خدمت کرو، اس کے ساتھ پیار محبت کرو، اسے اچھا چارہ کھلاؤ، اسے اچھا پانی پلاؤ اور اس کی بھرپور خدمت کرو۔ کیوں خدمت کا حکم دیا؟ تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں۔ جب آپ مانوس ہو جائیں اور آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے، اور جب محبت بیٹھے گی پھر اس محبت والے جانور کو آپ ذبح کرو گے، تو پھر قربانی کا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ اندازہ کیجیے گا، بالکل فرق ہے۔ ایک وہ آدمی جو پورا سال بھر جانور کو اپنے گھر میں پالتا ہے اور گھر میں کھلاتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو جانور کو خرید کے لے آتا ہے اور وہ ذبح کرتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ جب اس جانور کو آدمی ذبح کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے بیسیوں بار اس نے چارہ ڈالا، کھلایا، اس کو جب انسان ذبح کرتا ہے تو آدمی کے دل پر گویا کہ چھری چل رہی ہوتی ہے، افسوس لگ رہا ہوتا ہے کیوں اپنے جانور کو ذبح کر رہا، لیکن یہ کہتا ہے اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور یہی مثال ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی بھی۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور سنو، نہ صرف پیش کیا بلکہ اپنے ابا کو یوں کہتے ہیں، افعل ما تؤمر۔ ابا نے کہا، ابراہیم نے، کہ اے بیٹے مجھے لگا، میں نے دیکھا کہ جناب خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا، افعل ما تؤمر، آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ ہاں، ایسی ماں نے تربیت کی ہے کہ اب بیٹے کو جب قربان کرنے کا موقع آیا تو تامل نہیں کیا کہ اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے قربان ہونا ہے۔ آج ایک ماں بیٹے کی یہ تربیت نہ کر پائے کہ بیٹا نیند نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ کہ تربیت نہیں ہوئی، اسے تیار نہیں کیا۔ یہ شریعت نے کیوں حکم دیا کہ 13 سال، 14 سال، 15 سال جب بچہ جا کے بالغ ہوتا ہے پھر نماز کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور حکم یہ دیا کہ 7 سال کا ہے اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہے نہیں پڑھتا اس کی پٹائی کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابن 7 سنین، کہ جب 7 سال کے بچے ہوں انہیں نماز کا کہو، اور فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہیں اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا دو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ حالانکہ نماز 10 سال پر بھی فرض نہیں ہوئی بچے پر، یہ تو نابالغ ہے ابھی، بلوغ کب ہے؟ 15 سال کو، 13 سال کو، 14 سال کو جا کے بالغ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے سے مشق اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم متوجہ ہو، نماز فرض ہو جائے 13 سال میں، 14 اور 15 سال میں، اس کے بعد تاکہ اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، ایک نماز بھی نہ چھوٹے۔ تو یہ جب ہوگا کہ جب مائیں تربیت کریں گی اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، وہ تربیت کیجئے جس طرح سے حضرت ہاجرہ نے تربیت کی تھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، اور پھر حضرت ہاجرہ کے اپنے جذبات دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قربان گاہ لے جانے لگے، شیطان آتا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آ کے وسوسہ ڈالا، ایک مرتبہ کنکر مارے، پھر دوبارہ وسوسہ ڈالا، دوسری مرتبہ کنکر مارے، تیسری مرتبہ کنکر مارے، 7 7 پتھر مارتے گئے، شیطان کو دھدکارتے گئے کہ نہیں، اللہ اور اس کے حکم کے درمیان میں رکاوٹ نہ بن، مجھے یہ حکم کرنا ہی کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا کہ یہاں سے بات تو نہیں بنی، حضرت ہاجرہ کے پاس چلا گیا۔ معلوم ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، کہ میں ایک اپنے دوست کی دعوت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ دوست کون ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس کی ضیافت کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ عید والا دن یوم النحر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے ضیافت کا اور مہمانی کا دن ہے. تو کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو کہنے لگی، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے. کہا اچھا، اللہ کا حکم ہے تو ذبح کرنے دو، پھر ایک اسماعیل نہیں، پھر کتنے اسماعیل ہوں، مجھے یہ قبول ہے. تو یہ ماں کے بھی جذبات تھے، یہ ماں کے جذبات تھے. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کہتے ہیں؟ ابا جان سے یہ کہتے ہیں کہ بس آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا. یہ پٹی کیوں باندھوا رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پٹی باندھ دیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور چونکہ آپ باپ ہیں شفقت پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے حکم پورا کرنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اور آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ ذبح کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کا حکم رہ جائے. یہ بیٹے نے تربیت کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ اماں ہاجرہ سے تربیت سیکھی ہے. 13 سال کا بچہ ہے، ایسی حکمت بھری باتیں بتا رہا ہے، ایسی حکمت والی باتیں بتا رہا ہے. ابا جان کو یوں متارے کہ یوں کریں، آپ اس طرح سے ذبح کریں، آپ اس طرح سے ذبح کریں، میں بالکل تیار ہوں، میں بالکل تیار ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، جس وقت مائیں تربیت کیا کرتی تھیں تو اولادیں ایسے ہوا کرتی تھیں، اس طرح سے بچے پروان چڑھتے تھے، اور پھر جب وہ بالغ ہوتے تھے اللہ کا جو حکم آتا تھا اس اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے. تو اس لیے درخواست ہے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی، دین سارا کا سارا قربانی ہی کا نام ہے، پورا دین قربانی سے پھیلا ہے. اور اس قربانی کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ جناب ہم اپنی خواہشات کو، نفس کی منمانیوں کو چھوڑ دیں، اور ماحول اور معاشرے اور کنبے اور قبیلے کی باتوں کو چھوڑ دیں، جہاں خاندان کی بات اللہ کے حکم کے ساتھ تضاد کر رہی ہے، ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے، وہاں خاندان کی بات کو چھوڑ دیجئے. بیوی کی منشا ہے، اولادوں کی منشا ہے، شوہروں کی منشائیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کیجئے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری سرخروئی ہے، اسی میں ہمارا دونوں جہان بنے گا. اور پھر سن لیجئے، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے ایسے حالات ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، ہاتھ میں انگارہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، آپ نے بتایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہو کہ جو ایمان لائیں گے میرے اوپر اور میرے دین پر عمل کریں گے. اور آپ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا، ایک زمانہ آئے گا جب یہ لوگ دین پر عمل کریں گے، انہیں اتنا ثواب اللہ پاک دیں گے جتنا تمہارے 50 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، اتنا ان میں سے ایک کو ثواب ملے گا. یہ کس بنیاد پر ہے کہ جب مشقتیں آئیں گی اور حالات آئیں گے لیکن پھر بھی آدمی دین پر عمل کرے گا؟ ہاں، لوگ باتیں کستے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. ایک عورت باحجاب اور بانقاب ہو جاتی ہے، برقع اختیار کرتی ہے، شرعی پردہ کرنے لگتی ہے، گھر سے باتیں سننی پڑتی ہیں، خاندان سے باتیں سننی پڑتی ہیں، معاشرے سے باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ کیا اس نے اختیار کر دیا، یہ کون سا طریقہ اس نے اختیار کر دیا، ارے بھائی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. لیکن ان سب باتوں کو سہ کے برداشت کر کے اللہ کے حکم کو وہ پورا کرتی چلی جائے، اللہ کے حکم کو وہ نہ چھوڑے، یہ اس زمانے کی اللہ کی ولی عورت ہے، یہ سعادت مند خاتون ہے کہ جس نے اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کیا، ایک ایک حکم کو پورا کرتی چلی جائے. یہ نہ دیکھے کہ جناب ماحول اور معاشرہ کیا کہہ رہا، ماحول اور معاشرہ جو کہتا ہے انہیں کہنے دو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم، اللہ کے نبی کا کیا حکم. یہی درخواست مردوں سے بھی، یہی درخواست خواتین سے بھی اور جوانوں سے بھی. اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جو اعمال بتائے ہیں، کثرت سے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہ بھی عمل بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات تشریق آپ نے پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ. یہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، مردوں کے لیے آواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے. گھروں میں اس کا اہتمام کیجئے، اور مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مسجد میں اس کا اہتمام کریں. اور اگر یہ کلمہ رہ گیا اور نماز پڑھ لی ہے بعد میں یاد آیا, جیسے یاد آ جائے فوراً پڑھ لیں, اور وقت نکل گیا نماز کا تو اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے, اب توبہ اور استغفار کریں. تو جو اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو اختیار کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی والے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ وہ قربانی کا کرنا ہے. اور وہ کب؟ کہ جب انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے درخواست ہے جن ماؤں بہنوں نے قربانیاں کرنی ہیں اور ان کے گھروں میں قربانیوں کا اہتمام ہے اور ان پر نصاب ہے اور صاحب نصاب ہے, قربانی واجب ہے, وہ اللہ پاک سے اخلاص مانگتی رہے بار بار اخلاص مانگتی رہے, اور نفس کی شرارتوں سے, شیطان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دکھلاوا ڈال دے. دیکھیں, عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وسوسہ ڈالنے کے لیے آ گیا, ہاجرہ کے پاس وسوسہ ڈالنے کے لیے آ گیا, تو آپ کے پاس بھی ضرور وسوسہ ڈالے گا, ریا اور نمود نمائش کی باتیں دل میں لائے گا. لیکن ان تمام باتوں سے پاک کر کے آپ نے قربانیوں کو کرنا ہے. جب یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے لیے قربانی کی جاتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اس کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کتنے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ فرما سارے گناہ بخش دیے گئے, اور ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. کون شمار کر سکتا ہے کہ ایک بیل پر کتنے بال ہیں؟ کون شمار کر سکتا ہے کہ جناب ایک چھوٹے جانور پر کتنے بال ہیں؟ کون شمار کر سکتا ہے کہ ایک بیڑ پر اور دمبے پر کتنے بال ہیں؟ اللہ جانتا ہے, جو ثواب دینے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنے بال ہیں, انہی بالوں کے برابر وہ نیکیاں عطا کرے گا. اور یہ نیکی, یہ قربانی جتنی اخلاص کے ساتھ ہوگی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط پر یہ آپ کی سواری بنے گی. اگر اخلاص سے کمزور پڑ گئی تو پھر اس کی ٹانگوں میں سکت اور طاقت وہاں نہیں ہوگی, پھر یہ سواری نہیں بن پائے گی. اس لیے اپنی قربانیوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بار بار نفس کو جانچ پڑتال کرنا, اور نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا, کہیں شیطان ملعون ہماری نیت کو برباد نہ کر دے. تو جتنا ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کریں گے, اتنا یہ قربانی انشاءاللہ اس کی روح حاصل ہوگی اور جاندار ہوگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے, فطیبوا بہا نفسا, کہ دیکھو قربانی کر کے خوش ہوا کرو, خوش دلی سے قربانی کیا کرو, ناگواری سے نہیں خوش دلی سے. گھر میں اگر چار افراد ہیں تو خیال تو یہ آتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی چار قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے, کل سارے ہم گھر کے اندر 6-7 افراد ہیں, لیکن چار ہیں صاحب نصاب, ہر ایک کا نصاب پورا ہے. خیال آتا ہے بھائی ایک ہی کر لی جائے, تو جناب بات اگر گوشت کی ہے تو ایک ہی کر لی جائے, سب میں کافی ہو جائے گا. لیکن یہاں بات گوشت کی نہیں ہے, مقصد گوشت ہے نہیں, مقصد خون کا بہانہ ہے, مقصد خون کا بہانہ ہے. اور وہ خون کا بہانہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہر صاحب نصاب قربانی کرے گا. اس لیے جو صاحب نصاب ہیں, ہر صاحب نصاب پر علیحدہ قربانی ہے. اور یہ نصاب گزشتہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس کے پاس 63,000 کی مالیت ہے اس پر قربانی واجب ہے, جس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, یا نقدی ہے, یا مال تجارت ہے, نقدی اور مال تجارت 63,000 کی مالیت کو پہنچ جائے, اور چاندی 52.5 تولہ کو پہنچ جائے, اور سونا صرف 7.5 تولے کو پہنچ جائے, اور اگر سونے کے ساتھ سونا 7.5 تولے نہیں ہے, 2 تولہ سونا ہے, 1.5 تولہ سونا ہے, 3 تولے سونا ہے, اس سونے کے ساتھ تھوڑی سی کیش بھی موجود ہے, تو ادھر اگر اس سونے کو ملاتے ہیں اور کیش کو بھی ملاتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے. لہذا ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے. تو قربانی کے وجوب کو بھی دیکھا جائے, مسئلہ پوچھ لیا جائے. ایک آدمی کی جانب سے ایک آدمی اگر قربانی کرے گا تو سب کی جانب سے کافی نہیں ہے, ہر ایک کا نصاب علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.